بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله مولانا العظيم. سب پڑھو سبحان اللہ. ابھی فضیلت سن رہے تھے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کتنا بڑا ثواب مل جائے. تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کی فضیلت سنیں تو اسی وقت پر فوراً چند مرتبہ تو پڑھ لیں تاکہ نقد فضیلت حاصل ہو جائے. تو کم از کم دس مرتبہ پڑھ لو سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس پر ایک بات آپ کی برکت سے یاد آئی. کسی کے طرز عمل پر اشکال نہیں لیکن ایک کام کی بات. ہمارے یہاں مدرسوں میں جب بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے بہت لمبی تقریر ہوتی ہے آخری حدیث پر. بعض لوگ تین تین گھنٹے کی تقریر کرتے ہیں اور دو گھنٹے کرنا تو ہم لوگ ضروری ہی سمجھتے ہیں. عام مسلمان بھی بڑی تعداد میں بخاری شریف کی نسبت پر جمع ہوتے ہیں. واقعتاً بخاری شریف کا ختم اور وہ نورانی مجلس دعا کی قبولیت یہ سب خیر اور برکت کی چیزیں ہیں. لیکن کتنے مسلمان بھائی ہیں کہ جو آخری حدیث کے اندر جو سبق ہے اس سبق کے اوپر عمل کر کے. آخری حدیث میں ہم یہ سنتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کے یہاں بہت پیارے ہیں, کلیمتان حبیبتان الی الرحمن. دو کلمے رحمان اللہ کو بہت محبوب ہے, خفیفتان علی اللسان زبان سے بولنے کے اندر بہت ہلکے ہیں, یعنی بہت ایزیلی آسانی سے ہم زبان سے پڑھ سکتے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, قیامت کے دن جب اس کو تولا جائے گا تو اس کا وزن بہت ہوگا. پھر ہم سنتے ہیں کہ وہ کون سے کلمے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حدیث میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ برسوں برس سے ہم بخاری شریف کے ختم میں جاتے ہیں, لمبی تقریر سنتے ہیں, لیکن کتنی مرتبہ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, کتنی مرتبہ پڑھا آج تک؟ ایک شیخ الحدیث صاحب جو انتقال کر گئے, ان کا طرز عمل میں نے دیکھا, اچھا لگا مجھے. آدھا ایک گھنٹہ تقریر کی حدیث شریف ہے, آدھا گھنٹہ, اور اس کے بعد لوگوں کو کہا آپ کلمہ پڑھو یہ بیٹھ کر, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, بیٹھ کے پڑھو. مجھے بہت اچھا لگا کہ جو حدیث شریف ہے اس کے اوپر نقد عمل شروع کرو, ضرورت اس کی ہے. اسی لیے ابھی درمیان میں آپ نے اس جملے کی کلمے کی فضیلت سنی, فوراً پڑھنا چاہیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بیچ میں آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کی فضیلت سنی, وہ بھی فوراً پڑھنا چاہیے, الحمدللہ 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 الحمدللہ. آج کے زمانے کا سب سے بڑا رونا یہی ہے کہ ہم فضیلت کی حدیثیں سنتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں, عمل نہیں کرتے. یہ سب سے بڑے افسوس کی بات ہے. پڑھنا چاہیے, عمل کرنا چاہیے. پتہ نہیں یہ سستی ہمارے اوپر دین کے کاموں میں کیسی سوار ہے. دنیا کے کام میں تو سستی نہیں ہے, دین کے کام کے اندر کیسے سستی ہمارے اوپر ہے؟ سستی کہتے ہیں کس کو, وہ بھی سمجھ لو. کسی کام کے کرنے کا موقع ہو اور اس کام کے کرنے کی طاقت ہو, کسی کام کے کرنے کا موقع ہو اور اس کام کے کرنے کی طاقت ہو, پھر بھی آدمی وہ کام نہ کرے, اس کو سستی کہتے ہیں. یاد رہے گا ہمیشہ, کسی کام کے کرنے کا موقع ہے اور کام کے کرنے کی طاقت ہے, پھر بھی نہ کرے اس کو سستی کہتے ہیں. ابھی موقع ہے کہ بھائی ذکر کرو, طاقت بھی ہے زبان میں کہ ذکر کرو, اور طاقت کی کیپیسٹی کتنی ہے ابھی آپ نے کتاب میں سن لیا. جیسے ہی مجلس ختم ہوگی تب طاقت کی کیپیسٹی کا پتہ چلے گا. باہر نکل کر ادھر ادھر کی فالتو باتیں کریں گے, بات کرتے چلے جائیں گے, رات 12 بج جائیں گے, 1 بج جائیں گے, کرتے چلے جائیں گے, تب پتہ چلتا ہے کتنی طاقت ہے زبان کے اندر. تو جس سستی کہتے ہیں, کسی کام کے کرنے کا موقع ہو اور طاقت بھی ہو, پھر بھی آدمی وہ کام نہ کرے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سستی. اور سستی کا علاج ہے چستی, کہ جس کام کے کرنے کا موقع ہو اور اس کام کے کرنے کی طاقت ہو فوراً وہ کام کر ڈالو. موقع بھی ہے طاقت بھی ہے, فوراً وہ کام کر رہا ہے, یہ اس کا علاج ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی نیک کام کرنے کا دل کے اندر خیال آوے, وچار آوے, اور آدمی اس خیال کو سائٹ پر کر دے اور عمل نہ کرے, تو کہا اس انسان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا یہ ہوتی ہے کہ آئندہ نیکی کے خیال سے وہ محروم ہو جاتا ہے. ایک اچھے کام کے کرنے کا خیال آیا, نیکی کے کام کرنے کا دل میں جذبہ آیا, اس کو اللہ کا مہمان سمجھو, اللہ کا انعام سمجھو, اللہ کی بڑی نعمت سمجھو. کوئی بھی نیک اور اچھا اور بھلائی کا کام کرنے کے لیے دل کے اندر خیال آئے, ارادہ آئے, جذبہ آئے, اس کو اللہ کا بہت بڑا مہمان سمجھو, بڑی نعمت سمجھو, کر ڈالو اس کو. اگر کرو گے تو آئندہ اللہ تعالی مزید نیک کام کے ارادے عطا کریں گے, جذبات عطا کریں گے. اور نہیں کرو گے, ناقدری کرو گے, تو آئندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نیکی اور خیر کے ارادوں تک سے محروم فرما دے. اچھا, آپ بھی سوچتے ہوں گے, ہمارے بہت سے اکابر اور بزرگوں کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد وہ نیک کام کرتے ہی چلے جاتے ہیں. صبح اٹھے, تہجد پڑھی, پھر تہجد پڑھ کے دعائیں کی, پھر تلاوت کی, فجر پڑھی, تسبیحات پوری کی, سبق پڑھانے بیٹھ گئے, پھر دوپہر میں سبق, شام کو تسبیحات, رات کو مطالعہ, تلاوت. تو ان کی زندگی ہر وقت اچھے کام میں لگی رہتی ہے. کہاں, کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے جب بھی دل میں نیکی کا ارادہ آیا, اس نے اس ارادے کی قدر کی اور قدر کر کے نیکی کا کام کیا, اسی لیے اللہ ان کو مسلسل نیکی کے کام کی توفیق عطا فرماتے چلتے ہیں. ایک نیک کام کا ارادہ آیا, اس کی قدر کی اور کر ڈالا نیک کام, تو اللہ آئندہ ان کو نیکی کے کام مسلسل کرتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماتے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو, ہم بہت فضائل سنتے ہیں لیکن فضائل سن کر کے فوری طور پر تھوڑا بہت عمل تو ہم کر لیں, تو آئندہ مزید عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے. کرو گے آئندہ ایسا؟ ابھی آپ زبان کے متعلق سن رہے تھے, ایک سچا لطیفہ سناؤ اس کے اوپر. غالباً 1993 کی بات ہے, یہی ششماں امتحانات ہوئے اور اس کے بعد مدرسے میں ایک ہفتے کی چھٹی ہوئی. عربی اول کی جماعت اس سال متعلق تھی. ایک طالب علم اجنبی مجھے کہنے لگا کہ مجھے چھٹیوں میں بزرگوں کی ملاقات کے لیے لے چلو. تو میں نے بھی سوچا کہ میری بھی چھٹی کام میں لگ جائے گی, اللہ والوں کی ملاقات کے لیے باقاعدہ سفر کرنا چاہیے, جانا چاہیے ان کی صحبت میں, ملاقات میں. تو سب سے پہلے ہردوئی کا ارادہ کیا. ہردوئی پہنچے, عصر کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ, محی السنہ ان کی مجلس ہوتی تھی گراؤنڈ میں. حضرت بہت باذوق تھے, عصر کے بعد کی مجلس کھلے میدان میں ہوتی تھی, کھلی ہوا میں. حضرت کی پلنگ لگ جاتی تھی اور طلبہ آجو باجو بیٹھ جاتے تھے درخت کے قریب میں, گرینری میں, ہریالی میں, کھلی ہوا میں مجلس ہوتی تھی. حضرت کی پلنگ کے اوپر میں نے ایک پلیٹ دیکھی اور پلیٹ کے اوپر اینٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیکھے. میں کافی دیر تک یوں سمجھتا رہا کہ حضرت کو بیماریاں ہیں, عمر ہے, تقاضے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ درمیان میں پیشاب کا تقاضا ہوتا ہوگا تو ڈھیلے حضرت استعمال کرتے ہوں گے, इसके लिए ये रखे होंगे। मजलिस खत्म हो गए, मैंने वहां मुकीम एक मौलाना साहब को पूछा, ये धेले हजरत की पलंग पर प्लेट में रखे रहते हैं, फरमाया कि इसका नाम दवाउल लगव है, इन ढेलों का नाम है दवाउल लगव, यानी लगव की दवा। मैंने कहा मजीद तशरीह करो, दवा हमारी लाइन तो है नहीं, डॉक्टर है ना हकीम है। तो कहा कि मजलिस के अंदर जो आदमी भी बात करेगा, जो तालिब इल्म या जो आदमी भी, हजरत उसको करीब बुलाएंगे, उसको ये ईंट का टुकड़ा दिया जाएगा कि 5 मिनट उसको चूसना है मुंह में रख करके, 5 मिनट मुंह में रखना है, ये हजरत के जहन में रहेगा। दूसरी मरतबा बात करते पकड़ा गया, 10 मिनट मुंह में रखना है, इसलिए इसका नाम रखा है दवाउल लगव। अब मुंह में ईंट का टुकड़ा होगा तो बोल ही नहीं पाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। बस इस वक्त हमें इस दवाउल लगव को अपनाने की जरूरत महसूस हो रही है, चपलेट में नहीं तो कम से कम जेब में रखे, और चलो ईंट ना रखे तो कोई टॉनिक ऐसी चीज रखो मुंह में कि वो चूसते रहो बोले ही नहीं, चूसते भी रहे और बोलना भी ना हो। जरूरत है इसकी जमाने के अंदर। हम जितनी बातें बोलते हैं अब ज्यादातर बातें उसमें बेजरूरत बोलते हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं ऐसी बातें बोलते हैं, उसकी इस्लाह की बहुत जरूरत है। इसीलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जानदार बात छोटी सी लेकिन जबरदस्त फरमाई, फरमाया कि अमलिक अलैक लिसानका, अमलिक अलैक लिसानका, अपनी जबान को कंट्रोल में रखो, काबू में रखो अपनी जबान को। हमारे हजरत मुफ्ती महमूद साहब गंगोई रहमतुल्लाह अलैह उसकी मिसाल यूं देते थे, जैसे एक ड्राइवर होता है गाड़ी चलाता है, हजरत फरमाते थे कि ड्राइवर का जितना कंट्रोल गाड़ी के ऊपर है, स्टेयरिंग के ऊपर है, इससे ज्यादा कंट्रोल हमारा हमारी जबान पर होना चाहिए। इसलिए कि ये ड्राइवर आदमी है, अगर स्टेयरिंग के ऊपर कंट्रोल जरा इधर उधर हो गया तो उसकी जान भी खतरे में है और दूसरे कई लोगों की जान खतरे के अंदर है, खुद मरेगा दूसरों को भी मारेगा। लेकिन बहरहाल मौत दुनिया का नुकसान है तो मर गया, लेकिन अगर ये जबान बेकाबू हुई तो इंसान की आखिरत बर्बाद हो जाएगी, और आखिरत का नुकसान दुनिया के नुकसान से बड़ा है। इसीलिए जबान काबू में रखना सीखो। जैसे भी आपने सुना ना कि स्पीच थेरापी होती है डॉक्टरों के यहां, कि जिनका बोलना कमजोर होता है उनको बाकायदा थेरापिस्ट लोग स्पीच थेरापी करते हैं, और मदरसों के अंदर तकरीर में बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं, स्कूलों कॉलेजों के अंदर भी इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। अब इस जमाने के अंदर जरूरत है कि बाकायदा ऐसी अंजुमने हो कि जिसके अंदर खामोश रहने की प्रैक्टिस करवाई जाए, कि भाई आदमी चुप रहे उसकी प्रैक्टिस करो, इसकी जरूरत है। मतलब बिला जरूरत न बोले, बेफायदा न बोले, लगव और बेकार बात न बोले, इसकी जरूरत है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी जबान को काबू में रखने की तौफीक अता फरमाए। دوسری ایک بات میں آپ سے عرض کروں، توبہ کے سلسلے میں، انسان توبہ کے بارے میں ایک غلط فہمی میں ہے. غلط فہمی کو انگریزی میں مس انڈرسٹینڈنگ کہا جاتا ہے، بڑی ناسمجھی میں ہے توبہ کے بارے میں. ہم توبہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اللہ سے اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگ لی، کچھ نادان لوگ دو ہاتھ ادھر گال پہ ماریں گے، دو ہاتھ ادھر ماریں گے، ایسی چیزوں کو لوگ توبہ سمجھتے ہیں. توبہ کے لیے ایک بات ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھا لو، ہمیشہ کے لیے، جب تک انسان اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہ کرے وہاں تک کبھی توبہ مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کے حق بھی پورا کرو اور بندوں کے حق بھی پورے کرو. بہت آسان ہے اللہ سے معافی مانگ لینا، بہت مشکل ہے بندوں سے معافی مانگنا، بہت مشکل. کسی کو یوں کہنا کہ بھائی مجھ سے بھول ہو گئی تھی معاف کر دو، بہت مشکل. کیوں مشکل؟ اول غلطی یہ ہے کہ ہم نے حق تلفی کی، اس کا حق ضائع کیا، اس کو ہی ہم ماننے تیار نہیں ہیں، اس لیے معافی مانگنے بھی تیار نہیں. اسی لیے میں آپ کو ہمیشہ کے لیے بات عرض کرتا ہوں، توبہ اللہ کے یہاں اسی وقت مکمل ہوگی جس دن ہم اللہ سے بھی معافی مانگے، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگے. اس کے بغیر توبہ نہیں ہو سکتی مکمل. یاد کرو، سوچو، ہم نے کس کو اس دنیا میں تکلیف پہنچائی؟ معافی مانگو ان سے. کرو گے یہ کب؟ شروعات بیوی سے کرنی پڑے گی، اور وہ سب سے مشکل توبہ ہے، سب سے مشکل توبہ. باہر تو انسان اپنے آپ کو بہت اچھا دکھانے کے لیے سوری معاف کرنا تو بول لیتا ہے، وہاں بولے، وہاں انسان کے کمال کا پتہ چلتا ہے کہ آج تک اس دیوانی زندگی کے اندر جتنی تکلیف مجھ سے پہنچ گئی تجھے میں معافی چاہتا ہوں. وہاں سے شروعات ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو، اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگنی، اللہ کے بندوں سے بھی معافی مانگنی، اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا، تو جا کر کے اللہ کے یہاں توبہ مکمل سمجھی جائے گی. اور قرآن حدیث میں جتنے توبہ کے فضائل ہیں یہ ان دونوں چیزوں کے اوپر موقوف ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبہ. شب قدر آئے گی، 15 شعبان آئے گی، رمضان کی راتیں آئے گی، ہم بہت توبہ کرتے ہیں. جیسے اللہ کے سامنے توبہ کرو ایسے اللہ کے بندوں کے جو حق پامال ہوئے اس کے اوپر بھی بندوں سے معافی مانگو، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے اس بات کو بھی گرا لگا لو کہ جب تک انسان اللہ کے حق ادا نہ کرے، اللہ کے بندوں کے حق ادا نہ کرے، وہاں تک توبہ مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ کے حق ادا کریں گے، بندوں کے حق ادا کریں گے، تب جا کر کے توبہ مکمل ہوگی. ایک اور بات آپ سے عرض کریں، دعا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے یہاں دعا کا بہت بڑا اکرام ہے, بہت اکرام ہے دعا کا. بندے کی جب دعا اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے تو اس کا شاندار ویلکم ہوتا ہے, استقبال ہوتا ہے, اکرام ہوتا ہے دعا کا. صحیح ڈھنگ سے مانگے بندہ دعا. حدیث شریف میں کتنی آسان ترتیب بتلائی, پہلے اللہ کی حمد کرو, الحمدللہ رب العالمین, یا نماز والی ثنا پڑھو, درود پاک پڑھو, پھر اللہ سے مانگو. کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سب سے بڑا اکرام وہ دعا کا ہوا کرتا ہے. اس لیے بندہ دعا مانگنے کے اندر کبھی کمی نہ کرے, کوتاہی نہ کرے. محنت میں کمی ہو سکتی ہے, کوتاہی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سے مانگنے کے اندر کبھی کمی کوتاہی نہ ہوئے. اس وقت ہم لوگ دین کے کام کریں یا دنیا کے کام کریں, دونوں طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ موت تک دین کے کام کروا رہے. محنت پر دھیان زیادہ ہوتا ہے, اسباب پر ہماری نظر زیادہ ہوتی ہے, لیکن اللہ کی طرف ہمارا دھیان بہت کم ہوا کرتا ہے. اسی لیے اچھی طرح یہ بات ذہن میں بٹھا لو, محنت میں کمی آ سکتی ہے لیکن دعا کے اندر کبھی کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ کے یہاں دعا کا بہت بڑا اکرام ہے, بہت بڑا اکرام ہے خدا کی بارگاہ میں. روزانہ ایک وقت طے کر لو, کم از کم 20 منٹ, 15 منٹ, کم از کم درجے میں جو اللہ کے سامنے مانگنے کے اندر گزرے. کہو کرو گے پابندی سے کرو گے, کم از کم 15-20 منٹ بس اللہ سے مانگنا ہے, لینا ہے اللہ سے. اچھا ایک بات آپ کو بتلاؤں گا, اللہ آپ کو مجھے سب کو اچھی پیاری میٹھی گہری نیند عطا فرمائے, لیکن رات میں جب نیند کھل جائے تو بستر پر ہو, جس حال کے اندر بھی ہو, تھوڑی دیر ذکر کر کے اللہ سے دعا کر لو, پھر سو جاؤ. مثلاً 1:30 بجے آنکھ کھل گئی, 2:30 بجے آنکھ کھل گئی, تہجد تو دیر سے پڑھنی, تو بہت سے لوگ کیا کریں گے کہ پانی پیئیں گے, کوئی میسج دیکھے گا کہ کوئی میسج آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. اب یہ ترتیب اپنا کہ جس وقت ابھی بندے کی آنکھ کھلے, جس حال کے اندر بھی تم ہو, جس حال میں بھی, نہ وضو کرنے کی ضرورت, نہ پلنگ سے اترنے کی ضرورت, جس حال کے اندر بھی ہو, 2-4 مرتبہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگ کے پھر چاہے سو جاؤ, کیونکہ وہ رات کا وقت ہے جس میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور ایکانت ہے, تنہائی ہے, سناٹا ہے, اللہ کو ایسے وقت مانگنے والوں کی بڑی قدر ہے. کرو گے ایسے آج سے؟ سنت کے متعلق ایک دو باتیں عرض کروں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کی عادت ہونی چاہیے. ہمیں سنتیں معلوم نہیں ہیں. ہم نے ہماری مسجد میں ہفتے میں ایک دن طے کیا ہے کہ اس دن سنت کا مذاکرہ ہوتا ہے. ایک دن سیرت پاک, ایک دن سنت, دو الگ الگ دن. جمعہ کو سیرت پاک, بیچ میں ایک دن سنت ہے. زندگی کی ہر لائن کی سنت ہے مذاکرہ. اور اللہ توفیق دے گے تو ایک کام کرو, اپنی زندگی میں چند سنتیں ایسی کر لو کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تحدیث بن نعمہ کے طور پر یوں کہہ سکو کہ فلانی سنت فلانی سنت فلانی سنت الحمدللہ 25 سال سے میرا معمول ہے. ایسی کچھ سنتیں تو اپنی زندگی میں کر رہے, تمام سنتوں پر عمل کرنا تمام انسانوں کے لیے مشکل ہے کہ تمام سنت پر تمام انسان عمل کرے, مشکل. لیکن اپنی زندگی میں جتنی ضروریات پیش آوے اتنی سنتیں سیکھ کر وہ ضرورت سنت طریقے سے پورا کرنا آسان ہے. جیسے گھر میں شادی آ رہی ہے تو بیٹھ کے پڑھو شادی کی سنتیں کیا کیا ہے, اب پڑھ لی تو میں اس طریقے سے شادی کرو. گھر میں بچہ پیدا ہوا, کل میں مدرسے سے نکلا ایک نوجوان ساتھی دوست کا فون آیا, پھر بچے کا نام چاہیے. میں نے کہا ہو گئی ولادت؟ کہ نہیں. میں نے کہا کیوں, بچے ولادت سے پہلے نام چاہتے ہو؟ تو کہا میں نے میرے دادا نے یوں طے کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً نام رکھ لیں گے. میں نے کہا آپ غلط سوچ رہے ہو اور آپ کے دادا بھی غلط سوچ رہے ہیں, دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. آپ کتاب میں پڑھو کہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ ہوگا, بچے کا نام رکھا جائے گا. یہ سنت پر عمل کرنا سیکھو, اسی لیے ابھی نام نہیں, بچہ پیدا ہو جائے تب بتانا, اس کے بعد نام بتائیں گے, پھر عقیقہ اور سنت طریقے سے نام رکھو. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو موقع بھی اپنی زندگی میں آوے اس موقع کی کیا سنت ہے وہ سنت سیکھو اور اس سنت کے مطابق عمل کرو, یہ تو آسان ہے. لیکن میں اس سے الگ ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں, کچھ سنتیں ہماری زندگی میں ایسا ہو کہ کبھی موقع آئے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ 50 سال ہو گئے اس سنت پر میرا عمل ہے. کچھ سنتیں تو ایسی کرو زندگی میں, اور آج ہی سے اس کا محاسبہ کرو کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں سے کون کون سی سنت ایسی ہے کہ میں 10 سال سے عمل کرتا ہوں, 5 سال سے عمل کرتا ہوں, 20 سال سے عمل کرتا ہوں, اور نہیں ہے تو کم از کم 15-20 سنتیں اپنی زندگی میں ایسی بناؤ کہ مسلسل پابندی سے اس کے اوپر عمل ہو. کرو گے یہ کام؟ یہ بھی بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, اور اس کا طریقہ میں آپ کو بتلا ہوں. جو آسان سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرو تو اللہ اس کی برکت سے مشکل سنت پر عمل کرنا آسان کر دیں گے. آسان سنتوں سے شروعات کرو, آسان آسان جو سنت ہے. اب میں آپ کو بتلاؤں, مسواک کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ارے بولو, مسواک کرنا کوئی مشکل سنت ہے؟ ایک دم آسان. رات کو سوتے وقت کے اوپر وضو کر کے سونا کوئی مشکل کام ہے؟ کتنی آسان سنتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب میں آپ کو بتلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں آنکھ کھلتی تھی تو اس طرح 3 مرتبہ کرتے تھے, یہ کتنا آسان ہے. ایسے بھی آنکھ چوریں گے نہیں بیٹھ کر نیند اڑانے کے لیے. اب اس طریقے سے نیند کا خمار اڑانا 3 مرتبہ کم سے کم, یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی آسان سنت. اٹھتے ہی مسواک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تہجد کے لیے اٹھتے وقت سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب ہم نے کتنی حدیث کی کتابوں کے اندر پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے, کم از کم میعاد تک تو پڑھو, انک لا تخلف المیعاد تک پڑھو. سب محنت مجاہدوں کا خلاصہ یہ کہ ہماری زندگی میں سنت زندہ ہو, یہ خلاصہ. اور آسان سنت سے ابتدا کرو, اللہ اس کی برکت سے مشکل سنت پر عمل کرنا آسان فرما دیں گے. اب کھانے کے بعد پلیٹ صاف کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ ایک دم آسان کام ہے, یہ آسان سنت ہے. اچھا, ہم سفید کپڑے پہننے کی عادی بن گئے, ہیبٹ ہو گئی ہے, عادت بن گئی. لیکن جب سفید کپڑا خریدو تو دل میں یوں سوچو کہ سفید کپڑا اس لیے خریدتا ہوں کہ یہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا, حضور کو پسند تھا, اس لیے میں سفید کپڑا خرید رہا ہوں. اب ایسے عادت بنی ہوئی ہے, سفید کپڑا, سفید ٹوپی, سفید ازار, سفید لنگی, سفید بنیان. لیکن ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیوں سفید پہنوں؟ کا پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کپڑا بہت پسند تھا, اسی لیے میں سفید پہننا ہوں. ذرا سا دھیان. تو کچھ سنت زندگی کے اندر ایسی ہو کہ جو ہماری زندگی میں ایک دم مضبوطی سے, کہ سالہاں سال ہو گئے, برسوں برس ہو گئے, لیکن وہ سنت ہماری زندگی سے چھوٹنے نہ پاوے. ایسی کچھ سنت تو کرو ہماری زندگی میں. اب جیسے مشکات شریف میں بھی حدیث ہے اور کتابوں میں بھی حدیث ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک کی تلاوت فرماتے تھے. کون سی سورت؟ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے تلاوت فرما دیتے. اچھا, ایک عجیب بات میں آپ کو عرض کروں, یہ جو بیکار باتیں ہم بولتے رہتے ہیں اس سے بچنے کا ایک علاج جو ہے سنتوں پر عمل بھی ہے. اب رات کو سورہ سجدہ پڑھنا اور سورہ تبارک پڑھنے کی عادت بنا لے رہے, ماشاءاللہ علماء ہیں, حفاظ کرام ہیں, وہ تو راستے میں چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں, گزرتے ہوئے بھی پڑھ سکتے. اب یہ دو سورت پڑھنے کی رات میں پابندی ہو گئی تو انشاءاللہ عشاء کے بعد کی لب و بکواس سے حفاظت ہو گئی. کیونکہ وہ فکر ہے کہ وہ سنت مجھے ادا کرنی ہے, مجھے یہ دو سورتوں کی تلاوت کرنی ہے, تو گھر سے مسجد سے نکلا, گھر جا رہا ہے, راستے میں گزر رہا ہے, اس کو تلاوت کی فکر ہے, وہ چلتے 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 اپنا معمول پورا کرے گا, راستے میں بھی کوئی ملے گا تو وہ زور میں پڑے گا تاکہ لوگ اس سے بات نہیں کریں, تمہیں مولسد تلاوت کر رہے, گزر جائے گا. یہ بھی ایک علاج ہے. اب آپ کچھ نہیں پڑھو گے, جو ملا اس کے ساتھ. صرف سلام تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن سلام سے آگے جو شروع ہو جائے گا اس میں پھر گناہ, لغوا, بیکار, فضول باتیں, پتہ نہیں کہاں کہاں کی ادھر ادھر کی باتیں آ جائیں گی, گناہ کی باتیں. اس لیے جو کر سکے وہ یہ کام کرو, خصوصاً حفاظ علماء, کہ رات کو چلتے پھرتے ہوئے بھی یہ دو سورتوں کی تلاوت کر لو, سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک. اور اس کے پڑھنے سے بڑے حد تک گناہوں سے بچیں گے, سنت بھی ادا ہوگی, لغویات سے بھی حفاظت ہوگی. اور ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، سورہ تبارک ہو، یعنی امت کے ہر ہر آدمی کو سورہ یاسین اور سورہ تبارک زبانی یاد ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت تھی. اب دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی دل کی چاہت ہم پوری کرتے ہیں، تو یہ ہمارے آقا کی دل کی چاہت ہے. اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے کے اندر سورہ یاسین اور سورہ تبارک ہوئے. کون نیت کرتا ہے ان دونوں صورتوں کو زبانی یاد کرنے کی؟ ہاتھ اٹھا. ماشاء اللہ ہو، جن کو یاد ہے وہ پڑھنے کا معمول بنا رہا، جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کرنے کا نظام بنا اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے امان اور حفاظت کے اندر رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر طرح کی لغو فضول بیکار باتوں سے ہمیں بچنے والا بنا دے. دیکھو آج جمعہ کی مبارک رات ہے، کرنے کے کام میں نے بتلا دیا. ایک کام بتلایا سورہ الف لام میم سجدہ، دوسرا کام بتلایا سورہ تبارک. تو ابھی بیٹھ کے اس کی تلاوت کرو. جن کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھو، جن کو زبانی یاد نہیں قرآن شریف لے کے پڑھنے بیٹھو، تاکہ آج سے عمل زندگی میں شروع ہو. اور جمعہ کی رات ہے، کم از کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے، کم سے کم 300 مرتبہ. تو یہ ہو جائے تو 300 مرتبہ درود شریف پڑھو. اب اتنا پڑھو گے تو یہ سب نورانیت کے خزانے ہیں. سورہ تبارک، سورہ الف لام میم سجدہ نورانیت کے خزانے، درود شریف نورانیت کا خزانہ. اب اس کو پڑھو گے تو نورانیت آئے گی دل دماغ میں، سکون آئے گا، نیند آئے گی، گھر جا کے سو جا اور تہجد میں آ جا. کتنے گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے گی، کتنی برائیوں سے حفاظت ہو جائے گی، کتنی لغویات سے حفاظت ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے صحیح تعلق عطا فرمائے. زبان کو اللہ قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سنتوں سے ہمیں سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. سنت کی اتباع کرنے والا اللہ ہمیں بنا دے. لہذا میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ابھی مجلس مکمل ہو فوراً الف لام میم سجدہ سورہ تبارک دو سورتیں پڑھ لو، 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لو. اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر پابندی عطا فرما، اہتمام ہمیں نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر உம்மத சையதினா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். அல்லாஹும்ம ஜிபுர் உம்மத சையதினா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.